السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام ناکارہ بنا دیا گیا ہے. شدت پسندوں کا ملک بھر میں پیچھا کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر دفاع کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارتی کشمیر میں اسرائیل مخالف مظاہرین پر پولیس فائرنگ میں 1 ہلاک 1 زخمی. میں ہوں یوسف جمیل. سری نگر سے رپورٹ آیا چاہتی ہے.
اور بین الاقوامی خبروں میں یوکرین کی انٹیلیجنس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ روس نے ملائیشیا کے طیارے کو مار گرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. اور ملائیشین مسافر طیارے کے ملبے سے 186 لاشیں برآمد ہو گئی ہیں. شام کے سرگرم کارکنوں نے کہا ہے کہ حکومتی فوجوں نے شدت پسند جنگجوؤں کے قبضے سے ایک گیس فیلڈ کو چھڑانے کے لیے جوابی کارروائی کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے کمانڈ اور کنٹرول نظام کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے. وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ علاقے میں جاری فوجی کارروائی ضرب عزم نے دہشت گردوں کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا. وزیر دفاع کے مطابق ملک بھر سے دہشت گردوں کو تلاش کر کے ختم کر دیا جائے گا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے باعث دہشت گرد راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے ملک بھر میں ان کا پیچھا کیا جائے گا. وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے ممکنہ حملوں کو روکنے کے لیے سیکورٹی فورسز کے درمیان رابطوں کو مزید مؤثر بنایا جائے گا. شمالی وزیرستان میں 15 جون سے آپریشن ضرب عزم جاری ہے اور اب تک کی کارروائی میں 450 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں جبکہ 26 فوجی بھی ہلاک ہوئے. افغان سرحد سے ملحقہ اس قبائلی علاقے کے انتظامی مرکز میران شاہ سے فوج پہلے ہی دہشت گردوں کا صفایا کر چکی ہے جبکہ شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے دوسرے مضبوط گڑھ میر علی میں زمینی کارروائی جاری ہے. فوج کے مطابق اب تک دہشت گردوں کے نہ صرف متعدد ٹھکانوں کو تباہ کیا جا چکا ہے بلکہ صرف میران شاہ سے 23 ٹن سے زائد گولہ و بارود قبضے میں لیا گیا ہے جس کو ناکارہ بنانے کا کام جاری ہے. تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کے آغاز کے بعد طالبان کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نظام ناکارہ ہو چکا ہے.
ان کا جو کمانڈ سسٹم تو ڈیفینیٹلی غیر مؤثر ہو گیا ہے. طالبان ہمیشہ فوری طور پہ حکومت کے بیان کا جوابی بیان جاری کرتے تھے. وہ نارتھ وزیرستان ہی سے ہوتا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے آپریشن چل رہا ہے, جوابی بیانات طالبان کی طرف سے جو ہیں وہ نہیں آ رہے. تو اس سے ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خبریں ہیں کہ ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کمیونیکیشن سینٹر, ان کے ٹریننگ سینٹر, جو آئی ای ڈی جو امپروائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس بنانے کی فیکٹریاں جو ہیں وہ انہوں نے کنٹرول کر لی ہیں.
حکام کے مطابق آپریشن ضرب عزم کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اور وزیر اعظم نواز شریف نے رواں ہفتے فوج کے صدر دفتر کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ اس کارروائی میں فوج کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے. شمالی وزیرستان میں آپریشن کے آغاز کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی تاکہ شدت پسندوں کے ممکنہ حملوں سے نمٹا جا سکے. حکام کے مطابق فوجی کارروائی کے آغاز کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر چھاپہ مار کارروائیوں میں درجنوں مشتبہ شدت پسندوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے. رواں ہفتے ہی وزیر اعظم نواز شریف کی لاہور کے مضافات میں رائے ونڈ میں نجی رہائش گاہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مکان میں چھپے 2 دہشت گرد سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں مارے گئے. صوبائی وزراء کے مطابق دہشت گردوں کا ہدف وزیر اعظم کی رہائش گاہ ہی تھی لیکن خفیہ معلومات کی بنیاد پر ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے مسائل زدہ شمال مغربی قبائلی علاقے میں افغانستان کی سرحد کے قریب امریکہ کے ایک مشتبہ ڈرون حملے میں کم سے کم 11 طالبان دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. 15 جون سے اس علاقے میں فوجی کارروائی کے آغاز کے بعد یہ چوتھا حملہ تھا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 11 مبینہ شدت پسند ہلاک ہو گئے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہفتے کو طلوع آفتاب سے قبل بغیر ہوا باز کے جاسوس طیارے سے شمالی وزیرستان کے دتاخیل کے علاقے مداخیل میں مشتبہ شدت پسندوں کے زیر استعمال ایک گھر پر میزائل داغے گئے. مرنے والوں میں قلدم تحریک طالبان کے پنجابی طالبان کہلوانے والے دھڑے کے لوگ بتائے جاتے ہیں، جن میں دو اہم عسکریت پسند کمانڈر بھی شامل ہیں. پاکستان کے اس قبائلی علاقے میں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والی ہلاکتوں اور ان کی شناخت سے متعلق آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے. پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں 15 جون کو ملکی و غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف ضرب عزم کے نام سے بھرپور کارروائی شروع کی تھی، جس میں اب تک ازبک جنگجوؤں سمیت 450 کے قریب شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا جا چکا ہے. فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد یہ شمالی وزیرستان میں ڈرون کا چوتھا حملہ ہے. پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ ان ڈرون حملوں کا فوجی آپریشن سے کوئی تعلق نہیں، اور ہفتے کو بھی دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں اس تازہ ڈرون حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا گیا. امریکہ ڈرون کی کارروائیوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک مؤثر ہتھیار گردانتا ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ حملے انسداد دہشت گردی میں اس کی کوششوں کے لیے مضر ہیں. شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے تناظر میں شدت پسندوں کے کسی بھی ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے ملک میں گو کے سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی تھی، لیکن پھر بھی رواں ہفتے خصوصاً شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں تشدد کے مختلف واقعات دیکھنے میں آ چکے ہیں. جمعے کی شام ایک تازہ واقعے میں پشاور کے علاقے پشتخرا میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 3 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. اس سے قبل جمعے کی صبح پشاور ہی میں گشت پر مامور پولیس کی ایک وین پر نامعلوم مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک کر دیا تھا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاجی مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے. مظاہرین غزہ پر اسرائیلی حملے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. اسی دوران دارالحکومت جموں اور ارد گرد کے علاقوں میں ہفتے کے روز ہڑتال رہی. یہ ہڑتال جمعے کو ہندو امرناتھ یاترا کے مقام پر بلتل کے کیمپ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کے خلاف احتجاج کے لیے کی گئی. سری نگر سے اس کی تفصیل بتائیں گے یوسف جمیل.
غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف بھارتی کشمیر میں عوام مظاہروں کا سلسلہ سنیچر کو 10ویں روز بھی جاری رہا. مظاہروں کے دوران بعض مقامات پر مشتعل نوجوانوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں. جنوبی ضلع کلگام کے کھڈونی علاقے میں تشدد پر اتر آئے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف نے پہلے اشک آور گیس کے گولے داغے اور پھر گولی چلا دی، جس میں 15 برس کا ایک لڑکا سہیل احمد لون ہلاک ہوا. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے اس واقعے میں ایک شخص زخمی ہوا، تاہم بعض اطلاعات میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 2 بتائی گئی ہے. حکومت نے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ مقامی پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کیا ہے، تاہم مقامی پولیس تھانے میں درج کیے گئے ایف آئی آر میں ملزم کی نشاندہی کی گئی ہے اور نہ کسی قانونی دفعہ کا حوالہ دیا گیا ہے. سی آر پی ایف کی فائرنگ میں لڑکے کی ہلاکت کے بعد جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا اور بھارت اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے. کئی مقامات پر مظاہرین نے پولیس اور نیم فوجی دستوں پر پتھراو کیا ہے، اور اس کے جواب میں حفاظتی دستوں نے بانس کے ڈنڈے چلائے، اشکاور گیس چھوڑی اور ہوا میں فائرنگ کی. اس سے پہلے جمعے کو ایک عام ہڑتال کے دوران اسرائیل مخالف مظاہرین اور پولیس کے درمیان مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے درجن بھر شہروں اور دوسرے مقامات پر دن بھر جھڑپیں ہوتی رہیں، جن میں 30 سے زائد افراد، جن میں کئی پولیس والے بھی شامل ہیں، زخمی ہوئے تھے. دریا اسنا سری نگر سے 115 کلومیٹر دور بالتل کے بیس کیمپ پر سالانہ امرناتھ ہندو یاترا کے مقامی اور غیر مقامی معاونین کے درمیان جمعے کو ہوئے تصادم کے بعد اب صورتحال میں بہتری کے بعد یاترا دوبارہ شروع ہو گئی ہے. تصادم کے دوران، جیسا کہ مقامی لوگوں نے الزام لگایا ہے، بھارتی پولیس سی آر پی ایف نے مسلمانوں کی عارضی دکانوں اور خیموں کو اکھاڑنے یا انہیں نظر عارض کرنے میں پیش رہی. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تشدد کے دوران 115 سے زائد خیمیں، کچھ دکانیں اور غیر مقامی رضاکاروں کی طرف سے چلائے جا رہے درجن بھر مفت لنگر، لوٹ مار اور آگ لگائے جانے کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اس واقعے کے خلاف سنیچر کو جموں اور قریبی ہندو اکثریتی شہروں اور قصبہ جات میں ایک عام ہسپتال کی گئی، جس کے لیے اپیل دائیں بازو کی ہندو جماعتوں نے کی تھی، جن کا الزام ہے کہ مقامی انتظامیہ نے صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے فوری کاروائی نہیں کی۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
یوکرین کی انٹیلیجنس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ روس نے ملائیشیا کے طیارے کو مار گرانے میں اہم کردار ادا کیا، جسے باغیوں کے قبضے والے علاقے پر گرایا گیا جو روسی سرحد کے نزدیک ہے۔ ہفتے کے روز ایک نیوز کانفرنس میں وٹالی ناڈا نے کہا کہ علیحدگی پسند باغیوں کے پاس جدید ترین بک ون میزائل لانچر کو چلانے کی تربیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بک ون کو چلانے کے لیے آپ کے پاس تعلیم اور مہارت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم روسی تھی اور روسی شہری بک ون کو چلا رہے ہیں، اور وہ روسی فیڈریشن کے علاقے سے میزائل لانچر کے ہمراہ آئے۔ یوکرین نے روس پر یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اس نے ملائیشیا ایئر لائن کے مسافر طیارے کے تباہ ہونے کی جگہ سے ثبوت مٹانے کے لیے روس نواز علیحدگی پسندوں کی معاونت کی۔ اس طیارے کے حادثے میں 298 مسافر ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے ہفتے کے روز کہا کہ باغیوں نے 38 لاشوں کو حادثے کی جگہ سے ہٹا دیا اور انہیں باغیوں کے کنٹرول والے علاقے دونیتسک لے گئے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ ان لاشوں کو ماہرین کی نگرانی میں منتقل کیا گیا جن کا لہجہ روسی تھا۔ روس نے یوکرین کے اس الزام پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ملائیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ نے ہفتے کے روز کہا کہ یوکرین میں حادثے کی جگہ سے اہم شواہد مٹائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس المیے میں جاں بحق ہونے والوں کے ساتھ اس اقدام کو غداری قرار دیا۔ ملائیشیا کے وزیر مواصلات ہفتے کی شام یوکرین کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ اپنی حکومت کے ان عہدیداروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے جو ملائیشیا ایئر لائنز کے طیارے فلائٹ 17 کے گرائے جانے کے معاملے کی چھان بین کی منصوبہ بندی کے لیے پہلے سے وہاں موجود ہیں۔ کوالالمپور سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
ملائیشیا اس بارے میں خبردار کر رہا ہے کہ جس مقام پر بظاہر اس کے مسافر بردار جیٹ طیارے کو میزائل مار کر گرایا گیا تھا، وہ جگہ محفوظ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ لاشیں اور اہم شہادتیں تبدیل کر دی جائیں۔ کیف روانگی سے قبل ملائیشیا کی ٹرانسپورٹ کے وزیر لیاو تھیانگ لائی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کی حکومت کو مشرقی یوکرین میں باغیوں کے قبضے والے علاقے کی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔
Any action that prevent us from learning the truth about what happened to MH17
کوئی بھی ایسی کاروائی برداشت نہیں کی جائے گی جو ہمیں یہ حقیقت معلوم کرنے سے روکے کہ فلائٹ MH17 کے ساتھ کیا ہوا۔ اس طرح کی مداخلت ان زندگیوں کے ساتھ غداری ہوگی جو ہم کھو چکے ہیں۔ لیاو نے کہا کہ اگر باغی ملائیشیا کے لوگوں کو کریش کے مقام تک رسائی نہیں دیتے تو یہ غیر انسانی بات ہوگی۔ ملائیشیا کے عہدیدار نے کہا کہ ان کی حکومت اقوام متحدہ سے کہہ رہی ہے کہ وہ فائر بندی کا انتظام کروائے، اور یوکرین کی حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ متنازع علاقے تک محفوظ رسائی کے لیے باغیوں کے ساتھ بات چیت کرے۔
And this must be done immediately. It must be done fast so that we can retrieve the human bodies.
اور ایسا فوری طور پر کیا جانا چاہیے اور جلد کیا جانا چاہیے تاکہ جتنا جلد ممکن ہو سکے مرنے والوں کی لاشیں اٹھا سکیں۔ یوکرین کی حکومت روس پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ MH17 کی تباہی کے مقام پر شہادتیں ختم کرنے میں علیحدگی پسند باغیوں کی مدد کر رہا ہے۔ یوکرینی عہدیدار الزام لگاتے ہیں کہ کئی درجن لاشیں ڈونیٹسک میں، جہاں باغیوں کا کنٹرول ہے، ایک مردہ خانے لے جائی گئی ہیں، اور یہ کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ماہرین روسی لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ہفتے کے روز علاقے میں نامہ نگاروں نے بتایا کہ مسلح باغیوں نے صحافیوں کو جہاز گرنے کے مقام تک پہنچنے سے روکنے کے لیے خبردار کرنے کی غرض سے فائرنگ کی۔ یوکرین اور امریکہ کا کہنا ہے کہ باغیوں نے جمعرات کو زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل مار کر بوئنگ 77 طیارہ مار گرایا، اور اس میں سوار تمام 298 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ طیارہ ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جا رہا تھا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انٹرنیشنل ایڈ سوسائٹی نے تصدیق کی ہے کہ ملائیشیا ایئر لائنز کے جس طیارے کو مشرقی یوکرین میں گرایا گیا اس میں ہلاک ہونے والوں میں کم سے کم 6 اعلی سطح کے محقق اور ایڈز کے ماہر بھی شامل تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں سوسائٹی کے سابق صدر بھی تھے۔ ایڈز سوسائٹی کا سالانہ اجلاس اتوار سے شروع ہو رہا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس حادثے سے ان کے کام میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ وائس آف امریکہ کی انیتا پال کی میلبرن آسٹریلیا سے رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
انٹرنیشنل ایڈز سوسائٹی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سالانہ کانفرنس سے قبل ان کے ساتھیوں کی ہلاکت ان کے لیے ایک شدید دھچکا ہے. سوسائٹی کی صدر فرانسوا باگان سینیوسی ہفتے کے روز کانفرنس ہال کے باہر رپورٹروں سے بات کر رہی تھیں. آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں یہ ایک ایسا دن تھا جب بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں. سوسائٹی کی صدر کہہ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل ایڈز سوسائٹی نے آج اس تباہ کن خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ میلبرن میں ایڈز 2014 کی سالانہ کانفرنس کے لیے آنے والے کم سے کم 6 نمائندے اس جہاز پر موجود تھے جو یوکرین میں حادثے کا شکار ہوا. ان میں ہمارے سابق صدر بھی شامل تھے, سابق صدر جو پلانگے اور ان کی ساتھی یکولائن ٹونگن. ہمارے نقصان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ساتھی ایڈز کو ختم کرنے کا عزم رکھتے تھے اور اسی کے لیے کانفرنس میں آ بھی رہے تھے. ہم ان کی اس وابستگی کا احترام کریں گے. وہ ہمارے دلوں میں رہیں گے جب ہم اتوار کے روز اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. انٹرنیشنل ایڈز سوسائٹی کے آئندہ صدر کرس بیئر نے کہا کہ کانفرنس کے منتظمین اپنے ہلاک ہونے والے ساتھیوں کے کام کا احترام کریں گے. اس سال کانفرنس کا موضوع ہے رفتار کو تیز تر کرنا, یعنی کہ ایڈز کے خلاف مقابلے میں تیزی لانا. بیئر کا کہنا ہے کہ یہ المیہ انہیں آہستہ رو نہیں کر سکتا.
We discussed this of course among ourselves, our friends, our colleagues.
ایڈز کانفرنس کے آئندہ صدر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے, اور ایک بات جس پر سبھی کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جن ساتھیوں نے اپنی جانیں گنوائیں وہ ایچ آئی وی ایڈز کے لیے کام کرنے سے پورے طور پر وابستگی رکھتے تھے, اور وہ اس کانفرنس کو جاری رکھنے کے خواہاں ہوں گے, اور اس کانفرنس کے دوران وہ ہمارے دلوں میں رہیں گے. ملائیشیا کے MH17 پرواز کے حادثے نے دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا. حالیہ مہینوں میں روس نواز باغیوں نے مشرقی یوکرین کا محاصرہ کیے رکھا, اور جون میں انہوں نے یوکرین کے ایک فوجی جہاز کو بھی مار گرایا تھا جس میں جہاز پر سوار تمام کے تمام 49 افراد ہلاک ہو گئے تھے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے ہفتے کے روز دوبارہ کہا کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ روس نواز علیحدگی پسندوں نے جہاز کو مار گرایا ہے, اور ممکنہ طور پر روس کی اعانت اور ساز و سامان کے ساتھ. مسٹر ایبٹ نے اس حادثے کی آزاد بین الاقوامی چھان بین کرانے پر بھی زور دیا ہے. اس حادثے میں جہاز پر سوار تمام کے تمام 298 افراد ہلاک ہو گئے. بہجت جیلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
فرانس میں ہزارہا فلسطینی نواز احتجاجیوں نے مظاہروں پر حکومتی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل کی غزہ پر زمینی فوجی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے احتجاج کیا. احتجاجیوں نے پیرس اور فرانس بھر کے شہروں میں سڑکوں پر مظاہرے کیے. بلوا پولیس نے پیرس میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی, اور اسرائیلی فوجیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے سرحد پار ایک سرنگ سے کیے جانے والے حملے کو پسپا کر دیا ہے اور اسرائیل کے اندر درجن بھر سرنگوں کا پتہ چلایا ہے. جبکہ فلسطینی طب کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں اور گولہ باری سے 25 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں. اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر ہفتے کو تیسرے روز بھی اپنی زمینی کارروائی جاری رکھی. مزید تفصیلات بہجت چلانی سے.
اسرائیل کے فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ غزہ میں ان کی زمینی کارروائی سے حماس کو نقصان پہنچ رہا ہے. غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کا آج تیسرا دن ہے. اس کے ساتھ ساتھ کئی راکٹ حملے بھی ہوئے ہیں اور فضا میں گہرا دھواں پھیلا ہوا ہے. اسرائیل کے چیف آف اسٹیٹ بینی گانس کا کہنا ہے کہ ہم زمینی کارروائی کے اس مرحلے کی توسیع عمل میں ہیں. یہ مرحلہ گزشتہ رات سے متعدد مقامات پر شروع کر دیا گیا ہے جس میں مزید طاقت استعمال کی جا رہی ہے, اور اس طرح دشمنوں کو نشانہ بنانے اور ان کی صلاحیتوں کو ہدف بناتے ہوئے بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. ہمارا منصوبہ یہی ہے کہ ضرورت کے مطابق زمینی کارروائی کو شکل دی جائے گی اور اس میں توسیع جاری رکھی جائے گی. ہماری افواج فعال کر دی گئی ہیں اور وقت دشوار ہوگا. اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کی زمینی کارروائی کا مقصد حماس جنگجوؤں کے زیر استعمال ان سرنگوں کو تباہ کرنا ہے جہاں سے وہ اسرائیل میں داخل ہوتے ہیں اور ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کا حصول بھی کرتے ہیں. اسرائیل کی فوج نے کہا کہ انہوں نے جمعرات کو دیر گئے کارروائی شروع کرنے کے بعد تقریباً 200 اہداف کو نشانہ بنایا اور 20 سے زائد عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. اس کارروائی کے دوران فلسطینی عسکریت پسندوں نے بڑی تعداد میں اسرائیل میں راکٹ داغے. ان میں سے بیشتر کو اسرائیل کے میزائل شکن نظام آئرن ڈوم نے مار گرایا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعے کو دیر گئے غزہ کے بحران پر تبادلہ خیال کے لیے ہنگامی اجلاس منعقد کیا.
The only way to end this situation is an immediate cessation of rocket fire from Gaza.
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتا پاور کہتی ہیں کہ اس صورتحال کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ غزہ سے راکٹ کے حملے بند کر دیے جائیں, اور ہم آج اسی بات پر زور دے رہے ہیں. اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار جیف فیلڈمن نے کہا کہ سیکرٹری جنرل بان کی مون آج مشرق وسطی جا رہے ہیں تاکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع کو حل کرنے میں مدد دیں. عہدیدار نے یہ وضاحت نہیں کی کہ سیکرٹری جنرل کی منزل کیا ہوگی اور وہ کہاں جائیں گے. 8 جولائی کو اسرائیل نے غزہ میں راکٹ حملے روکنے کے لیے فضائی حملوں کا سلسلہ بڑھا دیا تھا, جس کے بعد اب تک 300 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں. اب تک 2 اسرائیلی مارے گئے, ان میں ایک اسرائیلی فوجی بھی شامل ہے, جس کے بارے میں فوج کا کہنا یہ ہے کہ امکان یہی ہے کہ وہ غلطی سے اپنی ہی فوج کی فائرنگ کا شکار ہوا ہے. بیچے جلانی, اردو ویو اے, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے جنگجوؤں کے درمیان تشدد کو روکنے کے لیے وزیر خارجہ جان کیری کو مشرق وسطی بھیجنے کے لیے تیار ہیں. محکمہ خارجہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ اسٹرنز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی عہدیداروں کو 2 برس پہلے غزہ میں ہونے والی جنگ بندی کے مقابلے میں ایک مختلف سیاسی فضا کا سامنا ہے. واشنگٹن ونڈو کے ساتھ شہناز عزیز.
ایک ایسے وقت میں جب بین الاقوامی ثالث لڑائی کو ختم کرنے کی مصر کی کوششوں کی تجدید کی کوشش کر رہے ہیں, امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو بتایا ہے کہ امریکی عہدیدار نومبر سن 2012 کی جنگ بندی پر واپس آنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں.
سیکرٹری کیری از ورکنگ ٹو سپورٹ ایجپٹس انیشیٹو ٹو پرسو دیٹ آؤٹ کم.
وہ کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ کیری مصر کی اس کوشش میں مدد کے لیے کام کر رہے ہیں جو اس نتیجے کے حصول کے لیے ہے. میں نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو بتایا ہے کہ اضافی صلاح مشورے کے بعد جان خطے کا سفر کرنے کے لیے تیار ہیں. سمین, فلسطینی صدر محمود عباس نے مصر کے منصوبے کے بارے میں عرب لیگ کے عہدیداروں سے ملاقات کی ہے. تاہم پیش رفت میں رکاوٹ حماس کی جانب سے مخالفت ہے, جس کے لیڈروں نے اس منصوبے کو اسے تحریر کی جانے والی روشنائی کے بھی قابل نہ ہونے سے تعبیر کیا ہے. ان کی مخالفت کی وجہ اس منصوبے میں غزہ کی سرحدوں کی اسرائیلی اور مصری ناکہ بندی میں کسی نرمی کا شامل نہ ہونا ہے. حماس کی جانب سے اس سمجھوتے کے مخالفت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سن 2012 کی جنگ بندی میں مدد کرنے والے سابق مصری صدر محمد مورسی اور ان کی جماعت اخوان المسلمون کے زوال کے بعد کتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے. امریکہ کے ایک سابق سفیر ایڈم آرلی کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مورسی اور اخوان المسلمین کے دور اقتدار میں حماس کا یقینی طور پر مصر کے ساتھ ایک ہنی مون جیسا دور تھا, تاہم اب وہ ختم ہو چکا ہے. سامعین, اس خاتمے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مصر کے نئے صدر سابق جنرل عبد الفتح السیسی نے اخوان المسلمون کو ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے, اور وہ ان کے اتحادی کی جانب کہیں کم ہمدردی کا رویہ رکھتے ہیں. امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر گائے زیف کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں حماس مصر کو ایک دیانتدار ثالث تصور نہیں کرتا, کیونکہ اخوان المسلمون کی ایک شاخ کی حیثیت سے مصر کی حکومت اس کے ساتھ ایک جائز فریق جیسا رویہ نہیں رکھتی ہے. اور میرے خیال میں مصر اور حماس کے درمیان اعتماد کی کمی کی وجہ سے کسی ایسی جنگ بندی کا حصول انتہائی دشوار ہوگا جو حماس اور اسرائیل دونوں کے لیے قابل قبول ہو. سابق امریکی سفیر ایڈم کہتے ہیں,
To be a broker, you've got to be acceptable to both parties. Egypt and Jordan are the only Arab countries.
وہ کہہ رہے ہیں ایک ثالث کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول ہو. مصر اور اردن ہی دو ایسے ملک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ امن کے معاہدے ہیں, لہذا اسرائیل کے لیے قابل جواز طور پر وہ معتبر ہیں. اگر حماس یہ نہیں سمجھتا کہ مصر خاطر خواہ طور پر اس معاملے میں غیر جانبدار ہے, تو وہ ایک طویل عرصے تک لڑتے رہیں گے. سمن امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ کیری اپنی بیشتر سفارتی کوششیں ان ملکوں پر مرکوز رکھیں گے جنہیں حماس پر اثر و رسوخ حاصل ہے، جن میں ترکی اور قطر شامل ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین ایشیا بھر میں اقتصادی اور فوجی لحاظ سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن بیرونی امداد اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اس کا اثر اس سے بھی دور تک محسوس کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر افریقہ میں۔ بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے شینن وان سینت کی بھیجی ہوئی رپورٹ، سادیہ اسد کی زبانی۔
چین کے عہدیدار حالیہ مہینوں میں سلک روڈز نامی دو نئی شاہراہوں کی تعمیر کا ذکر کرتے رہے ہیں، جن میں سے ایک زمین پر تعمیر کی جائے گی جبکہ دوسری ایک بحری تجارتی شاہراہ ہوگی، جن کے متعلق عہدیداروں کو توقع ہے کہ وہ چین کو دنیا کے دوسرے حصوں سے اقتصادی طور پر مزید مربوط کر دیں گی۔ اس سال گرمیوں کے شروع میں چین نے بیجنگ میں سلک روڈ اکنامک بیلٹ میڈیا کوآپریشن فورم کی میزبانی کی تھی، جس کے متعلق سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد علاقائی ترقی کی حوصلہ افزائی کے ذریعے شاہراہ ریشم کی اثر نو بحالی ہے۔ ابتدائی شاہراہ ریشم قدیم تجارتی راستوں کا ایک سلسلہ تھا جو ایشیا کی اہم معیشتوں کو یورپ اور بحیرہ روم کے علاقوں کے اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ ملاتا تھا۔ فرینچ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز میں چینی امور پر ایک ریسرچ فیلو ایلس ایکمن کہتی ہیں، ہم ایک سمندری سلک روڈ اور ایک سلک روڈ اکنامک بیلٹ کے تصور کی تکرار یا اس پر اصرار دیکھ چکے ہیں، جو کہ ممکنہ طور پر کسی ایک خاص حکمت عملی کی تشکیل کا اعلان یا کسی ایسے نئے محور کی تشکیل کی اہمیت کو اجاگر کر سکتا ہے جو علاقائی پالیسی کی رہنمائی کر سکے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ کوئی نئی حکمت عملی نہیں ہے، لیکن چین نے سلک روڈ کے اقتصادی راستوں کو ایک نئی ترجیحی سطح پر استوار کیا ہے۔ ان کے الفاظ، یہی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک متعلقہ موضوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے کو سرکاری طور پر ترجیح دی گئی ہے، حتیٰ کہ سابق چینی رہنما ہوجن تاؤ کے دور سے بھی زیادہ۔ یہ الفاظ تھے فرینچ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز میں چینی امور پر ایک ریسرچ فیلو ایلس ایکمن کے۔ چین خطے بھر میں تجارتی تعلقات اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے قدیم تجارتی راستوں کو نئی شکل دے رہا ہے۔ چینی عہدیداروں کے تصور کے مطابق زمین پر تعمیر کی جانے والی نئی سلک روڈ وسطی ایشیا سے شمالی ایران اور عراق، شام اور ترکی سے گزرتی ہوئی یورپ میں ختم ہوگی۔ سمندری سلک روڈ آبنائے ملاقہ سے بھارت، کینیا اور پھر وینس میں زمینی سلک روڈ سے ملنے سے قبل بحیرہ روم کے راستے قرنِ افریقہ کے گرد شمال میں جائے گی۔ چین کے قدیم رہنماؤں نے اپنے تجارتی راستوں کی حفاظت اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ بیوپار صحیح طور پر چلتا رہے، بڑے پیمانے پر اقدامات کیے تھے، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ نئے تجارتی راستے ان سے مختلف نہیں ہیں۔ ایکمن کا کہنا ہے کہ چین سخت اقدامات، مثلاً جنوبی بحیرہ چین میں علاقائی حدود کے تنازعات، اور نرم اقدامات، مثال کے طور پر افریقی ملکوں کی امداد میں اضافے کے ذریعے تجارتی راستوں کے گرد اپنے دعووں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام سے منسلک سٹیون سیبی کہتے ہیں کہ چین کی بین الاقوامی امداد خوراک یا بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے برعکس روزگار کے مواقع کی فراہمی کے ذریعے مسائل سے نچلی سطحوں پر نمٹ رہی ہے۔ ان کے الفاظ،
So I think what we've seen is a lot of governments gradually saying, the things you've done have been really helpful.
اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم بہت سی حکومتوں کو آہستہ آہستہ یہ کہتے ہوئے دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے جو چیزیں کی ہیں وہ فی الواقع فائدہ مند رہی ہیں، مثلاً زرعی تربیتی مراکز قائم کرنا، ڈاکٹروں کو لانا، سرکاری عمارتیں بنانا وغیرہ۔ لیکن اب ہم ممکنہ طور پر ایسی چیزیں کریں گے جن کا نچلی سطح پر غربت گھٹانے میں اور زیادہ براہ راست اثر ہو، اور اب ہمارے چینی ہم منصبوں کے لیے سوال یہ نہیں ہے کہ آیا وہ یہ کریں یا نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ کیسے کریں۔ یہ الفاظ تھے سٹیون سیبی کے۔ چین ان تجارتی راستوں کے گرد واقع کچھ ملکوں کے ساتھ آزاد تجارت کے معاہدے کر رہا ہے اور اپنی کرنسی کے زیادہ استعمال کو فروغ دے رہا ہے۔ چین اور ان ملکوں کے درمیان رابطوں سے نہ صرف تجارت کو فروغ ملے گا بلکہ چین کی توانائی سے متعلق سیکیورٹی بھی بڑھے گی۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے ان بین الاقوامی تجارتی راستوں کو نئی شکل دینا کسی مربوط قومی حکمت عملی کا آغاز نہیں ہے۔ ہانگ کانگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر بیری ساتمین کا کہنا ہے،
دنیا کے چھوٹے ترین جزیروں سے لے کر بڑے ترین ترقی پذیر ممالک مثلاً بھارت شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہوگی جہاں اس کا اثر نہ پڑا ہو. یہ ایک بڑا مختلف سوال ہے کہ آیا وہ چین کی کوئی حکمت عملی ہے. مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کسی ایک حکمت عملی کی بجائے بہت سی اسٹریٹجیز موجود ہیں. چین میں بہت سے لوگ اسٹریٹجیز تجویز کر رہے ہیں اور چین کی مرکزی حکومت نے کوئی ایک مخصوص حکمت عملی اختیار نہیں کی ہے. ساتمین کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ پالیسیاں متضاد تصورات پر مبنی ہیں جو باقی دنیا سے بہترین انداز میں ربط ضبط رکھنے کے لیے چین کے عہدیداروں، کاروباری افراد اور دانشوروں کی جانب سے پیش کی جا رہی ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12:00 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے شہر خوزدار میں ہفتے کے روز ایک بم دھماکے میں کم سے کم 2 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی افواج کی گاڑی کو ہدف بنایا. زخمیوں میں فرنٹیئر کور کے اہلکار بھی شامل ہیں. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے جنوبی شہر خوزدار میں ہفتے کو ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے. زخمیوں میں فرنٹیئر کور ایف سی کے اہلکار بھی شامل ہیں. پولیس حکام کے مطابق خوزدار بازار میں سیرت چوک سے ایف سی کی گاڑیاں گزر رہی تھی کہ اسی دوران ایک زوردار بم دھماکہ ہوا. دھماکے سے 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ زخمیوں میں 5 کی حالت نازک بتائی گئی ہے. واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے مقامی پولیس انسپیکٹر عبد المجید کا کہنا تھا،
تقریباً 11-12 بجے کے قریب اللہ والے چوک سے بصرف جمال جنا روڈ پہ یہ واقعہ درپیش آیا ہے. حالات واقعات سے یہ لگ رہا ہے کہ کسی موٹر سائیکل کو بم نصب تھا. کوئی 7-8 کلو والے وزنی ریمونٹ ڈیوائس اینڈ ریمونٹ کے ذریعے بلاش کیا گیا ہے.
دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے ایف سی کی گاڑی کے علاوہ قریبی عمارتوں اور دیگر گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے کر وہاں سے شواہد جمع کیے، جبکہ علاقے میں مشتبہ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے. بم دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی فرد یا گروپ نے قبول نہیں کی، تاہم اس سے پہلے بھی خوزدار کے مختلف علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر جان لیوا حملے ہوتے رہے ہیں جن کی ذمہ داری کلدم بلوچ عسکری تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں. گزشتہ مئی میں ضلع خوزدار میں لیویز کے ایک چیک پوسٹ پر مسلح افراد کے حملے میں 8 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ نومبر 2012 میں ایک پیٹرول پمپ پر کڑی مسافر ویگن پر حملے میں 18 افراد مارے گئے تھے. ایک روز قبل مرکزی شہر کوئٹہ کے مضافاتی علاقے ازار گنجی میں بھی ایک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں ایف سی کا ایک اہلکار زخمی ہوا تھا. بلوچستان کی صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے پولیس اور لیویز کے اہلکاروں کو پاک فوج سے جدید تربیت دلوا کر ایک نئی فورس قائم کر دی گئی ہے جو صوبے کے مختلف علاقوں میں کلدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کرتی رہتی ہے، جس سے دہشت گردی کے واقعات میں کافی حد تک کمی آئی ہے. تارکا کڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
پاکستان کے قومی ادارے صحت این آئی ایچ نے ہفتے کے روز تصدیق کی ہے کہ پولیو وائرس کے 5 نئے کیسز کا پتہ چلا ہے، جس سے اس سال اب تک اس وائرس سے متاثرہ بچوں کی تعداد 99 ہو گئی ہے، جو کہ سن 2013 کے پورے سال کے دوران 93 رہی. وزیراعظم کی پولیو کے نگراں اور رابطہ کار ادارے نے خبردار کیا ہے کہ اگر صحت کے شعبے سے متعلق کارکنوں کو قبائلی علاقے میں بچوں تک رسائی دی جائے گی تو ہی اس بیماری پر قابو پانا ممکن ہو سکے گا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
رواں سال کے پہلے 7 ماہ میں پولیو سے متاثرہ کیسز کی تعداد 99 تک پہنچ گئی ہے، جس سے ماہرین صحت کے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے کہ انسداد پولیو کی مہم کو بھرپور اور بلا تعطل انداز میں جاری نہ رکھا گیا تو اس وائرس کے مکمل خاتمے کا ہدف حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہوگا. پولیو کے تازہ رپورٹ ہونے والے 5 کیسز میں سے ایک ملک کے اقتصادی مرکز کراچی کے علاقے گڈاب ٹاؤن سے سامنے آیا، جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس تقریباً 2 سالہ متاثرہ بچے کے والدین نے انسداد پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار انکار کیا تھا۔ دیگر چار کیسز میں سے تین کا تعلق جنوبی وزیرستان جبکہ ایک لکی مروت سے رپورٹ ہوا۔ ان 99 کیسز میں سے اکثریت ملک کے شمال مغرب خصوصاً قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے سامنے آئی، جس کی ایک بڑی وجہ شدت پسندوں کی طرف سے عائد پابندی کے باعث اس علاقے میں گزشتہ 2 سالوں میں انسداد پولیو کی مہم کا نہ ہونا ہے۔ شمالی وزیرستان میں گزشتہ ماہ شروع ہونے والے فوجی آپریشن کی وجہ سے تقریباً 9 لاکھ افراد نقل مکانی کر کے خیبر پختونخوا کے بندوبستی علاقوں میں پہنچے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ ماہرین صحت اس خدشے کا اظہار کرتے آ رہے ہیں کہ اگر نقل مکانی کرنے والے بچوں اور ان کے میزبان علاقوں میں انسداد پولیو مہم بھرپور انداز میں نہ چلائی گئی تو یہ وائرس تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ وفاقی اور صوبائی محکمہ صحت نے نقل مکانی کر کے آنے والوں کے بندوبستی علاقوں میں داخلے کے وقت انہیں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے، جبکہ ان علاقوں میں جہاں یہ لوگ عارضی طور پر مقیم ہیں وہاں بھی انسداد پولیو مہم شروع کی گئی۔ لیکن عالمی ادارہ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ چونکہ شمالی وزیرستان سے آنے والے بچوں کو گزشتہ 2 سالوں میں ایک مرتبہ بھی پولیو ویکسین نہیں دی گئی، لہذا جب تک ہر بچے کو ایک ماہ میں 5 مرتبہ یہ قطرے نہیں پلائے جائیں گے، ان بچوں کے وائرس کا شکار ہونے کا خطرہ موجود رہے گا۔ حکومتی عہدیدار انسداد پولیو کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ اس موذی وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ انسداد پولیو کی ٹیموں پر جان لیوا حملوں کی وجہ سے بھی یہ کوششیں متاثر ہوئیں اور متعدد بار مہم کو سلامتی کے خدشات کے باعث معطل کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 3 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو کے وائرس پر تاحال پوری طرح سے قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ دیگر 2 ملکوں میں نائجیریا اور افغانستان شامل ہیں۔ پاکستان کو دنیا میں پولیو وائرس پھیلانے والے ملکوں میں شامل کیے جانے کے بعد عالمی ادارہ صحت کی سفارش پر گزشتہ ماہ ہی یہاں سے بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے پولیو ویکسین پینا لازمی قرار دیا جا چکا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے بین الاقوامی تفتیشکاروں کو روس کی طرف سے کافی مدد نہیں مل رہی ہے اور کہا ہے کہ وہ ملائیشیا کے تباہ ہونے والے طیارے کے ملبے کی جگہ پہنچ سکیں۔ ہیمنڈ نے ہفتے کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ روسی اپنے اثر و نفوذ کو مؤثر طور پر استعمال نہیں کر رہی کہ وہ اس علاقے پر قابض یوکرینی علیحدگی پسندوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ تفتیشکاروں کو وہاں جانے دیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی نظریں روس پر لگی ہیں اور مشرقی یوکرین کی فضاؤں میں ایک مسافر بردار طیارے پر میزائل حملے میں 298 افراد کی ہلاکت کو یوکرین کے بحران میں لمحہ فکریہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ یہ تنازعہ داخلی کشمکش ہے جس کو پرامن بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے، لیکن چین نے مغرب کی قیادت میں روس کے خلاف پابندیوں میں شامل ہونے سے گریز کیا ہے۔ ربیکا ویلی کی رپورٹ، بہجت چیلانی کی زبانی۔
ملائیشیا کی پرواز MH17 کی میزائل حملے میں تباہی کے بعد چین بھی عالمی برادری کے ساتھ مل کر ہلاک ہونے والے مسافروں کے خاندانوں سے تعزیت اور افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ اس المیہ کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان میں چین کی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ اسے جہاز کے اس حادثے پر بے حد صدمہ ہوا ہے اور امید ہے کہ اس کے اسباب کے بارے میں جلد سے جلد تعین کر لیا جائے گا۔ لیکن ایسے میں جبکہ آسٹریلیا اور امریکہ سمیت کچھ ملکوں نے اس حادثے کے لیے روس کی جانب اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈونیٹس میں باغیوں کو مسلح کرنا اور انہیں میزائلوں کے لیے ٹیکنیکل امداد فراہم کرنا ہی جہاز کو گرانے کا باعث ہے، چین نے اس نوعیت کی الزام تراشی سے گریز کیا ہے۔ پیکنگ یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر جو فانگ نے کہا ہے کہ چین کوئی نتیجہ نکالنے میں اتنی صورت سے کام نہیں لے گا اور اس حادثے کی شدت ایک غیر جانبدار آزادانہ بین الاقوامی چھان بین کا تقاضا کرتی ہے۔ پروفیسر جو فانگ کہتے ہیں کہ اگر روس کو اس کا ذمہ دار پایا گیا تو پھر روس کو اس کی ذمہ داری لینا ہی ہوگی، لیکن ہم فوراً نتیجہ نکالتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقینی طور پر روس ہی اس کے پس پردہ کار فرما ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے بھی جمعے کے روز ایک ادارے میں اسی نوعیت کا پیغام دیا۔ چین کے سرکاری خبرساں ادارے زنوا نے کہا کہ ابھی تک کوئی ٹھوس شہادت نہیں ملی کہ مشرقی یوکرین میں جہاز کو مار گرانے کے لیے ذمہ دار کس کو قرار دیا جائے، اور جہاز کی تباہی کے بارے میں صورت سے نکالے گئے نتیجے سے غیر جانبدار چھان بین کی کوششوں اور صورتحال کو پرامن بنانے کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ ادارے میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے موقف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یوکرین پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ یہ المیہ اس کی سرزمین پر ہوا۔ ہانگ کانگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سیاسیات کے پروفیسر ڈیوڈ سویگ کا کہنا ہے کہ چین کا یہ محتاط رویہ یوکرین میں جاری تنازع کے بارے میں بیجنگ کے رویے میں تضاد کا عکاس ہے. پروفیسر ڈیوڈ سویگ کہتے ہیں کہ یہ رویہ مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کے بارے میں ان کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے, جس کے تحت وہ انہیں پسند تو نہیں کرتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پوٹن کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. کرائمیا کا روس کے ساتھ الحاق اور یہ بڑھتا ہوا ثبوت کہ مسٹر پوٹن مشرقی یوکرین میں باغی افواج کی اعانت کر رہے ہیں چین کے لیے زیادہ قابل قبول نہیں. بیجنگ دوسرے ملکوں کے داخلی امور میں عدم مداخلت کے اصول کا پرچار کرتا آیا ہے. وہ نسلی بنیادوں پر تقسیم علاقوں میں, جن میں تبت اور سنکیانگ بھی شامل ہے, علیحدگی پسندی کے رجحان کو بڑھتی ہوئی کشیدگی کے لیے مورد الزام ٹھہراتا ہے. پروفیسر ڈیوڈ سویگ کہتے ہیں کہ اگر یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی شہرت خراب ہوتی ہے تو اس سے چین کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, صرف اس صورت میں اگر ایسی صورتحال روس کے لیے درپیش ہو تو پھر انہیں تشویش ہوگی. امریکہ نے اس حادثے کے رد عمل میں اعلان کیا ہے کہ وہ روس کے خلاف پابندیوں کے دائرہ کار میں اضافہ کر دے گا, جبکہ چین میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ممکن ہے اس المیہ سے یوکرین میں جاری تنازع کی طرف زیادہ توجہ مبذول ہو جائے, لیکن چینی حکومت کی طرف سے پابندیاں لگانے یا کھلم کھلا روس کو نادم کرنے کا کوئی امکان نہیں. بیجے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان اس بارے میں اتفاق ہو گیا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے کی ڈیڈ لائن میں نومبر کے وسط تک توسیع کر دی جائے. پیرس سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
ویانا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت کے تازہ ترین دور کے بعد ہفتے کو الصبح یہ اعلان کیا گیا. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن نے رپورٹرز کو یہ بیان پڑھ کر سنایا.
While we've made tangible progress on some of the issues and have worked together on a text,
ان کے الفاظ تھے, اگرچہ ہم نے کچھ مسائل پر بہت زیادہ پیش رفت کی ہے اور عمل کے ایک مشترکہ جامع منصوبے کے مسودے پر مل کر کام کیا ہے, تاہم اب بھی کچھ بنیادی مسائل پر ایسی نمایاں خلیج موجود ہے جس کے لیے مزید وقت اور کوشش کی ضرورت ہے. ایشٹن نے مزید کہا کہ 6 طاقتیں یعنی امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی, روس اور چین, ایران سمیت بات چیت کے ٹائم فریم کو 24 نومبر تک توسیع دینے پر تیار ہو گئے ہیں. ادھر ایران کے وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف نے اسی نوعیت کا بیان فارسی میں پڑھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه دوستان. ما به همراه مدیران سیاسی کشورهای سه به اضافه
ایران کے وزیر خارجہ سمن کسی ایسے سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ختم کر سکے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار تیار نہیں کر سکتا, دونوں فریق 20 جولائی کی ابتدائی ڈیڈ لائن پر کام کر رہے تھے. ایران اس الزام کی تردید کرتا ہے. اس کا اصرار ہے کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہے. یورپی یونین کے ویب سائٹ پر پوسٹ کیے جانے والے ایک علیحدہ بیان میں کیتھرین ایشٹن نے کہا کہ دونوں فریق جلد ہی مزید بات چیت کریں گے. وہ کہہ رہی ہیں آئندہ قدم یہ ہے کہ لوگ دارالحکومتوں میں واپس لوٹیں گے, وہ اس مسئلے پر غور کریں گے. ہم آئندہ چند ہفتوں میں E3+3 کو دوبارہ واپس لائیں گے اور میں بات چیت جاری رکھنے کے لیے اپنے ایرانی ہم منصب وزیر خارجہ ظریف سے ملاقات کروں گی اور پھر ہم اس مرحلے کی جانب آئیں گے اور ایسا کرنے کے لیے ٹائم ٹیبل طے کریں گے. ہم اس مقصد کو جس قدر جلد ممکن ہو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تاہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ سمجھوتا انتہائی بہترین ہو. سمن ڈیڈ لائن میں توسیع ایران کو اپنے 2.8 بلین ڈالرز کے غیر ملکی اثاثوں تک رسائی کی اجازت دے دے گی, تاہم وزیر خارجہ کیری نے کہا ہے کہ یہ اس سے زیادہ نہیں ہے جو ایران گزشتہ 4 ماہ کی بات چیت کے دوران وصول کر رہا تھا. ہفتے کو ہی ایک بیان میں فرانسیسی وزیر خارجہ فیبیوس نے کہا کہ فرانس کو امید ہے کہ یہ توسیع ایران کو کسی طویل المیاد پائیدار سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے بقول ان کے ناگزیر انتخابات کرنے کی اجازت دے دے گی. انہوں نے کہا کہ اس کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ آیا ایران اپنے جوہری پروگرام کی ممکنہ فوجی سمت کے بارے میں جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے آئی اے ای اے کی تحقیقات میں تعاون کرتا ہے یا نہیں۔ امریکہ اور دیگر ملکوں میں اس بارے میں شکوک رکھنے والے افراد کا خیال ہے کہ ایران بات چیت جاری رکھ کر محض وقت حاصل کر رہا ہے۔ ایران میں سخت موقف رکھنے والے اپنے ملک کے نیوکلیئر پروگرام کو قومی افتخار کا ایک وسیلہ تصور کرتے ہیں اور وہ اس پر پابندی کے خلاف ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ ایک عشرے میں پہلی بار دنیا بھر کے کاروباری لیڈروں نے چین کے بجائے امریکہ کو سرمایہ کاری کے لیے بہترین ملک قرار دیا ہے۔ اپنے ہفتہ وار خطاب میں صدر اوباما نے ہفتے کے روز کہا کہ یہ بحالی امریکیوں کی انتھک محنت، عزم مصمم اور دوبارہ بلند مقام حاصل کرنے کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ پچھلے 52 مہینوں میں 1 کروڑ نئے روزگار تخلیق کیے گئے، لیکن ابھی متوسط طبقے کے لیے اور ان کے لیے جو متوسط طبقے میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بہت کچھ کیا جانا ہے۔ عراق میں ہفتے کو ہونے والے کار بم دھماکوں میں کم از کم 26 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق دارالحکومت بغداد کے جنوب میں ابو دشہر کے علاقے میں یہ خود کش بم حملہ کیا گیا۔ کینیا میں ریڈ کراس نے بتایا ہے کہ مسلح افراد نے ایک بس پر فائرنگ کر کے 7 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ حملہ جمعے کے روز ویٹو کے نزدیک پیش آیا جو لامو کاؤنٹی کا ایک قصبہ ہے۔ شام کے سرگرم کارکنوں نے بتایا ہے کہ حکومتی فوجوں نے شدت پسند جنگجوؤں کے قبضے سے ایک گیس فیلڈ کو چھڑانے کے لیے جوابی کارروائی کی ہے، جبکہ 3 روز سے جاری لڑائی میں ہلاکتوں کی تعداد 310 تک پہنچ گئی ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے ہفتے کے روز کہا کہ وسطی صوبے حمص کے شاہر گیس فیلڈ پر یہ مہلک ترین لڑائی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب غزہ پر اسرائیلی زمینی حملے جاری ہیں، فلسطینی رہنما محمود عباس جمعے کو ترکی پہنچے ہیں۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
فلسطینی لیڈر محمود عباس کا ترکی کا یہ دورہ ان کے علاقائی ملکوں کے مختصر دورے کا ایک حصہ ہے، جسے غزہ پر اسرائیلی فوجوں کے حملوں کے دوران فلسطین کو ٹھوس حمایت فراہم کرنے کی ایک کوشش کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ سفارتی کالم نویس سمی عزیز کا کہنا ہے کہ مسٹر عباس کو انقرہ کی جانب سے زوردار حمایت حاصل ہوگی، تاہم ترکی کی حکومت میٹنگز کے بارے میں حماس کو مطلع کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے فی الوقت وہ فلسطینیوں کو اپنی حمایت کا یقین دلانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت جب محمود عباس انقرہ میں ہیں اور وزیر اعظم اردوان اور صدر گل کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وزیر خارجہ داؤد طولگو حماس کے سیاسی رہنما خالد مشعل کو ٹیلی فون پر یقین دلا رہے ہیں کہ عباس کے ساتھ مذاکرات میں حماس کو خارج نہیں کیا جا رہا ہے۔ ترکی کی حکمراں اے کے پارٹی کے، جس کی جڑیں اسلام پسند سیاست میں ہیں، حماس کے سیاسی لیڈروں کے ساتھ گہرے روابط ہیں، جس کا غزہ پر کنٹرول ہے۔ وزیر اعظم رجب طیب اردوان غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد انہوں نے اسرائیل کے خلاف زبانی حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو عالمی امن کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے اخبار نویسوں سے کہا کہ اس نے امن کی پاسداری کبھی نہیں کی ہے، اسرائیل قتل عام کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے اس پر مغربی رد عمل مختلف ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے غالب طاقتوں سے نہ کبھی ہمدردی کی ہے اور نہ ہی کروں گا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ مسٹر اردوان اگست کے صدارتی انتخابات میں مقابلہ کر رہے ہیں اور امکان ہے کہ ان کا یہ سخت موقف ان کے مذہبی حامیوں پر اچھا اثر ڈالے۔ استنبول میں نماز جمعہ کے بعد اسرائیلیوں کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ ہوا، جس میں ہزاروں مظاہرین شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ جمعرات کی رات بھی استنبول اور انقرہ میں اسرائیل کے سفارتی مشنز کے سامنے بھی ایسے ہی مظاہرے کیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی مداخلت کے باوجود عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے اسے سفارتی قواعد و ضوابط کی واضح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اویگدور لیبرمین نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنے سفارتکاروں اور ان کے اہل خاندان کو واپس بلا رہا ہے۔ 4 سال قبل ایک بحری جہاز پر 9 ترک سرگرم کارکنوں کی ہلاکتوں کے بعد دو طرفہ تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتماد اس وقت اور بڑھ گیا جب قاہرہ کی پشت پناہی میں تل ابیب نے انقرہ پر الزام لگایا کہ مجوزہ فائر بندی کو مسترد کرنے میں وہ حماس کے ساتھ تھا۔
There has been no official denial of these accusations, but some expected to use some pressure on Hamas.
سفارتی کالم نویس عزیز نے کہا کہ ان الزامات کی باضابطہ تردید نہیں کی گئی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو توقع تھی کہ اسرائیل پر راکٹوں کے حملے کو روکنے کے لیے ممکن ہے وہ حماس پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ حماس پر اثر ڈال سکتا ہے, لیکن حالات اب ہاتھوں سے نکل گئے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ترکی یا قطر بھی, جس کے حماس کے ساتھ گہرے روابط ہیں, اس بحران کو روک سکیں گے. مسٹر اردوان کے قریبی اتحادی صدر محمد مرسی کی معزولی کے بعد سے انقرہ اور قاہرہ کے درمیان تعلقات کشیدہ رہے ہیں. ترکی کی وزارت خارجہ نے قاہرہ کے الزامات پر کوئی بھی تبصرہ کرنے سے بار بار انکار کیا ہے. کچھ رپورٹوں کے مطابق مسٹر عباس حماس کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ نرم رویہ اختیار کرے انقرہ سے مطالبہ کر سکتے تھے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے, لیکن مسٹر اردوان نے عرب لیڈروں کی سخت مذمت کی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف سخت موقف اختیار نہیں کیا. مبصرین نے انتباہ کیا ہے کہ علاقائی مسابقت سے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کی جانے والی مشکل ترین کوششوں میں اور پیچیدگی پڑنے کا خطرہ ہے. صفیہ کاظم, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ہر جمعے کی شام ایک منفرد ریڈیو پروگرام نشر کیا جاتا ہے جو امریکی جیل میں قید افراد اور ان کے عزیزوں کے لیے دو گھنٹوں پر مشتمل مختلف پروگرام پیش کرتا ہے. اس شو کے سامعین میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو جیلوں کے مسائل سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. غیر ملکی سامعین کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی انٹرنیٹ اسٹریمنگ کے ذریعے یہ نشریات باقاعدگی سے سنتی ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار گریگ فلیکس نے یہاں کے اسٹوڈیو کا دورہ کیا اور ہمیں مزید تفصیلات
بتائیں.
دو گھنٹے طویل اس ہفتہ وار پروگرام پریزنٹ شو کو سرکاری امداد سے چلنے والے ایک ریڈیو اسٹیشن پر شروع کیا گیا. پریزنٹ شو کے اہم سیگمنٹس میں ایک کال ان شو بھی ہے جس میں قیدیوں کے دوست احباب فون کر کے مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہیں. اس پروگرام کے لیے کام کرنے والا زیادہ تر عملہ ان افراد پر مشتمل ہے جو ماضی میں کسی جرم میں سزا یافتہ رہ چکے ہیں. ان میں پروڈیوسر ڈیوڈ کالنگز ورتھ بھی شامل ہیں جنہوں نے دوران قید جیل میں پہلی مرتبہ اس شو کو سنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروگرام سے مجھ پر ظاہر ہوا ہے کہ کس طرح خیال رکھا جاتا ہے اور کوئی باہر ہے جو آپ کا خیال رکھتا ہے. ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ شو میں تمام سننے والوں کو کال کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور اکثر جانی پہچانی آوازیں ہی سننے کو ملتی ہیں.
We can name all the regulars that call in and we're a part of their lives and that's what really matters to us.
And maybe a seller too.
ہم باقاعدگی سے فون کرنے والوں کے نام بھی بتا سکتے ہیں اور ہم ان کی زندگیوں کا حصہ ہیں اور یہی بات ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے. شو میں مستقل عملے کے علاوہ ماہرین بھی آ کر قیدیوں کی صحت, قانونی مسائل اور موت کی سزا کے بارے میں آرا دیتے ہیں.
Good evening everyone, especially the men and women on Texas death row and their families and friends who are listening in this evening. As many of you already know, Texas leads the nation.
یہ ایک پروگرام کی سوتی جھلک ہے. یہ پروگرام کچھ یوں شروع ہوتا ہے, شام بخیر, بالخصوص ٹیکسس میں ان مردوں اور خواتین کو جو کہ موت کی سزا کے انتظار میں ہیں اور ان کے اہل خانہ اور دوستوں کو جو یہ نشریات سن رہے ہیں. سامعین, آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ٹیکساس سزائے موت پر عمل درآمد کے اعتبار سے امریکہ میں سب سے آگے ہے اور 1982 سے اب تک 550 لوگوں کو سزائے موت مل چکی ہے.
One letter we have from Norman Fountain tonight. He still hasn't gotten treatment.
ایک شو کے دوران اٹرنی بل ہیبن سننے والوں کو جیل کے سسٹم میں سول اور قانونی حقوق سے آگاہ کرتے ہیں.
We feed inmates information. And we feed families information.
جب 1980 میں ہیوسٹن میں پہلی بار یہ شو نشر کیا گیا تو یہ اپنی نوعیت کا ایسا پہلا شو تھا, لیکن اٹرنی بل ہیبن کہتے ہیں کہ اس نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا.
What this show has become has led to other shows in other parts of the country adopting a similar format.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے دیگر حصوں میں اب ریڈیو نشریات میں اسی طرز کو اختیار کیا جا رہا ہے. اس شو میں تفریحی پروگرام بھی نشر کیے جاتے ہیں. ڈینس پرائز جیسے سابق قیدی لائیو میوزک شو پیش کرتے ہیں. ان کے زندگی کے تجربات کی جھلک ان کے گیتوں میں نمایاں ہے, لیکن پرائز کہتے ہیں کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتے.
I want to be a good person for my son, but it is a chapter in my life and I've learned from it and I think that it's made me who I am.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کے لیے اچھا انسان بننا چاہتا ہوں, لیکن یہ میری زندگی کا ایک باب ہے اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. میرے خیال میں اس نے مجھے وہ بنایا جو کہ میں نہیں ہوں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کامیاب کامیڈی پلیز, ڈھول بجنے لگا اور تیری میری کہانی. تفصیلات فکر و فن میں.
آج ڈھولتے بجاتے ڈھولیا میرا نچڑے نجی کردا.
پاکستان کے نجی ٹی وی چینلز نے جہاں رمضان کے حوالے سے خصوصی سحر افطار ٹرانسمیشنز کا اہتمام کیا ہے, وہیں کچھ چینلز نے لائٹ کامیڈی سے سجے خصوصی پروگرامز بھی ترتیب دیے ہیں. ان میں ڈھول بجنے لگا اور تیری میری کہانی شامل ہیں.
بہت بڑی سیال کوٹن بنتی ہیں آپ, زبان اتنی تیز چلتی ہے, قدم بھی تیز چلائیے.
لے اس میں سیال کوٹ بچارے کا کیا قصور ہے؟
ڈھول بجنے لگا دلچسپ نوک جھونک اور مزاح سے بھرپور اس ڈرامے کی کہانی دو کزنز کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں. بچپن کے ایک المناک حادثے میں وہ دونوں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے اور تبھی سے دونوں کی پرورش کی ذمہ داری ان کی ماؤں کے کندھے پر تھی. لیکن ان دونوں کی مائیں مختلف نظریات اور خیالات رکھتی ہیں, ان دونوں کی آپس میں بھی نہیں بنتی.
استغفار استغفار, میرے مالک اسے معاف فرما دیجیے, ہماری خاطر اسے معاف فرما دیجیے پلیز.
اپنی خاطر تو ایسا کہہ رہی ہے جس طرح تجھے کنفرم ہے کہ میری جگہ تو نے جانا دوزخ میں.
دونوں اس کوشش میں بھی ہیں کہ ان کے بچوں کی شادی ان کی مرضی سے ہو. اس ذاتی چپکلش سے تنگ آ کر بچے اپنی شادی سے پہلے اپنی ماؤں کی شادیاں کرانے کا پلان بناتے ہیں.
ان کی شادی کی بات کر رہے ہیں؟
شادی؟
ہاں میں مانتا ہوں بلڈنگ ذرا پرانی ہے, لیکن رینوویشن کے بعد تھوڑی بات بن جائے.
ادھر دونوں مائیں اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح ان کے بچے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. اس کشمکش میں کیا کیا گل کھلتے ہیں, یہی اس ڈرامے کا موضوع ہے.
کم از کم اپنے جیسی چائے بنا لیتی, بالکل چچی جان جیسی چائے بنائی ہے تم نے.
ایکسکیوز می, وہ میری اماں ہے.
شکر ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے, اگر وہ میری ماں ہوتی تو میں کب کا ڈیڈ کے پاس پہنچ گیا ہوتا.
ہاں اگر میں تمہاری امی کے بارے میں ایسا کہوں تو؟
تم نہیں کر سکتی کیونکہ میری امی بالکل ایسی ہے.
ہے تو میری اماں بھی نہیں, بس وہ یہ پنجابی بولنا چھوڑ دے, چک لے رکھ دے ایتا اوتا سجے کھبے. میں تو سمجھا کر پھاوی ہو گئی ہوں.
واٹ واٹس پھاوی؟
پھاوی مطلب تو میں بھی نہیں جانتی, اماں بولتی رہتی ہوں.
اسے تحریر کیا ہے ناصر فراز نے جبکہ ہدایات دی ہیں فہیم برنی نے. کاسٹ میں شامل ہیں جاوید شیخ, ریشم, اظفر رحمان, اسما عباس اور سہائی.
آج ڈھولتے بجاتے ڈھولیا میرا نچڑے نجی.
تیری میری کہانی ایک اور نجی ٹی وی چینل سے نشر ہونے والا یہ خصوصی کھیل حقیقی زندگی کے مشہور جوڑے اور ٹی وی آرٹسٹ مانی اور ہیرا کی رمضان مصروفیات اور ان کے بچوں مزمل اور ابراہیم کے گرد گھومتا ہے. اس کھیل کے ذریعے ناظرین کو ان دونوں فنکاروں کو قریب سے جاننے کا موقع ملے گا. مانی کا حصہ مزاح اور ہیرا کے ساتھ نوک جھونک اس کھیل کو اور بھی پرکشش بناتی ہے.
اپنے جلسی مجھ پہ ٹرانسفر کری ہو گئی.
ساری رات تمہارے بچوں کے پیچھے جا کر نا بیمار ہو گئی ہوں میں.
تو تم اس کا بدلہ لوگی مجھ سے اپنے جلسی ٹرانسفر کر کے, یہ جو تم کیمیکل ویکیوم سپرے کری نا اس پہ دور.
اس پلے کی ہدایات دی ہیں عمر عیسیٰ نے جبکہ چاروں فنکاروں نے اصل نام سے ڈرامے میں اپنے اپنے کردار نبھائے ہیں.
بے شرم بچہ رو رہا ہے, باپ سو رہا ہے, گود میں ٹہلاؤں میں نہلاؤں میں, ڈائپر میں چینج کراؤں, صبح شام دوپہر رات نظر رکھوں میں, اور پھر سہری بھی بناؤں میں. لاپرواہ خودگر دینا.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 12، بھارت میں 12:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 3 بجنے والے ہیں۔ ہماری اس شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر نیلوفر مغل، اور انجینئر تھے گلین وان کیلیو۔ خالد حمید کو بھی اب اس شو کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور رمضان المبارک کی اس آخری عشرے کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل فرمائے۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔